بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا سر الناس لا يعلمون صلوات عزیزان محترم، اسلام اور فطرت انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کرنا چاہا تھا وہ سوء اتفاق سے آج تیسری محرم کو شروع ہو رہا ہے. یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں پیش کی ہے، اگر آج کی حد تک یہ آیت میرے سننے والوں تک پہنچ گئی تو میری اگلی ساری تقریروں کی محنت سوارت ہو جائے گی. سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، اور میں نے اس اشرائے گفتگو کے لیے اس تیسویں سورے کی 30ویں ہی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن نے اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنے رخ زندگی کو اور اپنی پوری حیات کو ہمارے دین حنیف کے آگے جھکا دو. فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر ساری انسانیت کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. ذالک الدین القیم، سنو اور یاد رکھو کہ اللہ کا قیم اور مضبوط دین یہی ہے. قیم کے معنی مضبوط. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اب ہم کیا کریں کہ انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ہمارا دین حنیف بھی ہے اور ہمارا دین قیم بھی ہے. میں منزل تمہید میں آیت کے ترجمے کے بعد اپنے سننے والوں کو قرآن مجید کے چند مصطلحات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، اس آیت میں پروردگار عالم نے اسلام کو کیا کہا؟ دین حنیف. حنیف سیدھا، جس میں کجی نہ ہو. دوسرا لفظ کیا دیا قرآن نے؟ دین قیم، قیم مضبوط جس میں کمزوری نہ ہو. آرام سے سنتے جائیے گا اس لیے کہ منزل فکر معین ہے. تو سورہ روم میں اللہ نے اپنے دین کے دو نام لیے، دین حنیف سیدھا جس میں ٹیڑھ نہ ہو، دین قیم مضبوط جس میں کمزوری نہ ہو. سورہ بقر میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. تو دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین مصطفیٰ ہے. تین لفظیں ہو گئی. سورہ نور میں آواز دی، طویل آیت ہے، اس کے ایک ٹکڑے کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم. اللہ کا دین دین مرتضی ہے. تو دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ، دین مرتضی.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
ناگزیر ہے، یہ مراحل ناگزیر ہیں جہاں سے میں اپنے سننے والوں کو لے کے جا رہا ہوں. الفاظ سن لیے آپ نے؟ نہیں، ابھی تو میں کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں اور پیش کروں گا. تین مقام پر کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. یہ جو ہم نے دین بھیجا ہے یہ دین حق ہے، اس میں باطل کا گزر نہیں ہے. لفظیں بڑھ گئی نا، دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ، دین مرتضی، دین حق. پانچ لفظیں مل گئی آپ کو، آرام سے سنیے گا. اس لیے کہ اگرچہ محرم کی تیسری تاریخ گزر گئی لیکن میں ابتدائی تاریخوں میں واپس لے جا کر پہلی محرم کی گفتگو کو اسٹیبلش کر رہا ہوں. ذرا سی توجہ رکھیے گا تاکہ آئندہ میں بہت تیزی کے ساتھ چلا جاؤں. پانچ لفظ ملے. اچھا، اب جائیے اور دیکھیے سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی دوسری آیت ہے الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین، بغیر ملاوٹ والا دین فقط اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو دین دین خالص. ٹھیک، دیکھتے جائیے گا. دیکھیے اب بزرگ تو سب جانتے ہیں، اور میں خصوصیت کے ساتھ اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو میرے داہنے بائیں اور سامنے بیٹھے ہیں. یہ دین دین حنیف ہے، یہ دین دین قیم ہے، ٹھیک، یہ دین دین مصطفیٰ ہے، یہ دین دین مرتضیٰ ہے، یہ دین دین حق ہے، یہ دین دین خالص ہے. چھ لفظ ہو گئے، اور اب آخری لفظ سننا. جاؤ قرآن میں دیکھنا، سورہ نحل میں وَلَّهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اللہ کا دین واسب ہے، واو الف سواد بے، واسب ہے اللہ کا دین. واسب کے معنی کیا ہے؟ جو مسلسل جائے، جس کے درمیان رکاوٹ نہ ہو، جو کہیں سے نہ ٹوٹے، جو جسے کاٹا نہ جا سکے، جو کنٹینیوس ہو، اسے کہتے ہیں واسب. تو اللہ کا دین دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حق ہے، دین خالص ہے، دین واسب ہے. سات لفظ اللہ نے اپنے دین کے لیے قرآن میں استعمال کیے، اور اب ایک آٹھواں لفظ بھی استعمال کیا. اذا جاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کا دین اللہ کا دین اللہ ہی کا دین ہے، کسی اور کا دین نہیں ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ پروردگار، یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ حنیف ہے، یہ قیم ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ حق ہے؟ یہ دین کے ساتھ لفظیں کیوں لگاتا ہے؟ کہنے کا یہ دین ہے؟ دیکھو بڑا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کہہ دے کہ میں دین بھیج رہا ہوں، نہیں، دین حنیف بھیج رہا ہوں، دین قیم بھیج رہا ہوں، دین مصطفیٰ بھیج رہا ہوں، دین مرتضیٰ بھیج رہا ہوں، تنہا دین نہیں بھیجوں گا. تو سوال ہے نا کہ پروردگار اپنے دین کو صرف دین نہیں کہتا، ٹھیک بھائی؟ بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ تمہید کو یہاں پہ نہیں روکوں گا اور بڑی تیزی کے ساتھ یاد گزر جاؤں گا. تو اللہ اپنے دین کو تنہا دین نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ کہہ دے کہ یہ میرا دین ہے، کہہ سکتا ہے نا، یہ میرا دین ہے، نہیں کہا. حنیف ہے، قیم ہے، مرتضیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، حق ہے، واصف ہے، خالد ہے، دین ہے نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا بتاؤں؟ دیکھو ایک سورہ ہے جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے. میں جب سناؤں گا نا تو ہر انسان کے ذہن میں وہ سورہ بیدار ہو جائے گا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تنہا دین کیوں نہیں کہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون. حبیب کہہ دو، حبیب کہہ دو کہ اے کافرو، درمیان سے آیتیں چھوڑ دی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک. تو قرآن نے بتا دیا کہ کافر بے دین نہیں ہے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک. قرآن نے بتا دیا لکم، دیکھ بھائی آیت کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہیں مبارک، ہے نا دین ان کے پاس، ولی دین میرا دین مجھے مبارک. تو کافر قرآن کی روشنی میں بے دین نہیں ہے، اپنا دین رکھتا ہے. تو اب اگر کوئی اپنے دیندار ہونے کا دعویٰ کرے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا، پہلے یہ پوچھنا کہ دین محمد پر ہے یا دین ابو لہب پر. بہت صحیح نا بس، بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں میں. اچھا تو یہ دین حنیف ہے. میرے نوجوان دوست لفظ حنیف کے معنی جانتے ہیں، ابھی میں نے بتایا، سیدھا جس میں ٹیڑھا نہ ہو. یہ دین قیم ہے، مضبوط جس میں کوئی کمزوری نہ ہو. یہ دین مصطفیٰ ہے، چنا ہوا دین ہے. یہ دین مرتضیٰ ہے، اللہ اس دین سے راضی ہے. مرتضیٰ کے معنی وہ چیز جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ دین دین حق ہے، اس میں باطل کا گزر نہیں ہے. یہ دین دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. یہ دین واصف ہے جو مسلسل چلنے والا ہے. سن لیا نا آپ نے ترجمہ. اب اگر واقعاً کوئی ایسا نظام زندگی ہے اور اگر واقعاً کوئی ایسا سسٹم آف لائف ہے جسے ہمیں دین کے نام سے گزارنا ہے، توجہ رکھنا اگر کوئی ایسا نظام زندگی ہے جسے ہمیں دین کے نام سے اپنے اوپر برتنا ہے اور دین کے نام سے جس پہ عمل کرنا ہے، تو یہ صفتیں اس لیے لگائیں کہ ان صفتوں سے وارث دین کو پہچانو. یہ صفتیں اس لیے لگائیں کہ ان صفتوں کے ذریعے وارث دین کو پہچانو. اگر دین سیدھا ہے تو وارث کچھ بھی ہو ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. سیدھی بات، بہت سیدھی بات. پہنچ رہی نا بات. نہیں اب ذرا ایک سانس میں سنتے چلے جاؤ. اگر دین سیدھا ہے، حنیف ہے، سیدھا ہے، تو دین کا وارث ٹیڑھا نہیں ہوگا. اگر دین قیم یعنی مضبوط ہے تو وارث دین اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ ہلکے سے ایک جھٹکے میں میدان سے قدم اکھڑ جائیں. اگر بھائی توجہ رہے، اگر دین سیدھا ہے ورثہ دین سیدھا ہوگا، اگر دین مضبوط ہے تو ورثہ دین میں بھی استقامت ہوگی، اگر دین مصطفیٰ ہے
تو وارث دین مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا, اور اگر دین مرتضی ہے تو سب کچھ کرے گا, وارث دین مرتضی سے بیعت نہیں مانگے گا, اور اگر دین خالص ہے تو وارث دین کے نہ عقیدے میں ملاوٹ ہوگی نہ شجرے میں ملاوٹ ہوگی.
دیکھو میں نے سارے لفظ گنا دیے نا, میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک لفظ رہ گیا ہے, اور خدا کی قسم اگر وہ ایک لفظ پہنچ گیا نا تو زندگی بھر اس لفظ کو یاد رکھو گے, زندگی بھر یاد رکھو گے. بھائی سننا, اگر دین حنیف ہے وارث ٹیڑھا نہیں ہوگا, اگر دین قیم ہے وارث کمزور نہیں ہوگا, اگر دین حق ہے تو وارث ایک لمحے کے لیے بھی باطل کے کیمپ میں نہیں ہوگا, اگر دین حق ہے تو وارث ایک لمحے کے لیے بھی باطل پہ نہیں ہوگا, اگر دین مصطفیٰ ہے وارث نافرمان مصطفیٰ نہیں ہوگا, اگر دین مرتضیٰ ہے وارث مرتضیٰ سے بیعت نہیں مانگے گا, اگر دین خالص ہے تو اس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہوگی نہ عقیدے میں ملاوٹ ہوگی. اور اب آخری لفظ واسب, یعنی مسلسل جانے والا, تو اگر دین واسب ہے تو وارث دین بھی مسلسل جائے گا, چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. پہنچائیے باتیں میرے محترم سننے والوں تک. تو اب دین کو انسان کے مزاج میں ڈال دیا, میں یہی تو بتانا چاہ رہا تھا, فطرت انسانی اور اسلام, اس دین کو اس اسلام کو فطرت انسانی کے اندر ڈال دیا. بھائی دیکھو, اب میں منطق یا فلسفے کی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن جو بات میں کہوں گا اگرچہ ابتدائی ہے لیکن اسے ذہنوں میں محفوظ رکھتے چلے جانا. شکر منعم فطری ہے, چاہے مانو یا نہ مانو. اچھا یہ میں نے جملہ کیا کہا, یہ علم کلام کی بڑی دقیق کتابوں میں آتا, شکر المنعم واجب, نعمت دینے والے کا شکر واجب ہے. کبھی تم نے غور کیا بھائی, اگر کہیں سے نعمت مل رہی ہے, اگر تمہیں کہیں سے نعمت مل رہی ہے اور تم نے وہ نعمت لے لی اور اس شخص کا شکریہ ادا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے. اچھا چھوڑو انسانوں کو, یہ جو جانور ہے نا گلیوں میں پھرنے والے, دو وقت روٹی دے کے دیکھ لو, تیسرے وقت تم ہلائے گا. پہنچ رہی ہے نا باتیں پہنچ رہی ہیں نا, دو وقت روٹی دے کے دیکھو تیسرے وقت میں دم ہلائے گا. یہ دم ہلانا شکر نعمت ہے. بھائی یہی تو میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ شکر نعمت تمہاری فطرت میں رکھ دیا. ایسا نہیں ہے کہ شکر نعمت عادت ہو, نہیں, فطرت ہے, جبلت ہے, جانور کے اندر موجود ہے. اور اگر غور کرو گے, بھائی یہیں سے میں آگے بڑھوں گا, مجھے خدا کی قسم یہیں سے آگے بڑھ جانا ہے, اگر غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اسلام نے جتنی بھی عبادتیں واجب کی ہیں کسی نہ کسی نعمت کا شکریہ ہے. کچھ بات واضح ہوئی کہ میں نے کہا کیا, اسلام نے جتنی بھی عبادتیں واجب کی ہیں کسی نہ کسی نعمت کا شکریہ ہے. بھائی سنتے جانا, زکات دو, بھائی جس کے پاس زکات نہیں ہے, زکات دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ کہاں سے دے گا, تو اس پر زکات لاگو کی جس کے پاس ہے, تو زکات شکریہ ہے دولت کا. زکات شکریہ ہے, خمس اور زکات دونوں شکریہ ہیں دولت کا. ٹھیک, روزہ رکھو واجب ہے یا نہیں, لیکن جو مریض ہو اس سے روزہ ساقط ہے, صحت کا شکریہ ہے روزہ رکھنا. بھائی میں کتنی مثالیں دوں. اچھا بوڑھے سے جہاد ساقط ہے، جوان جہاد میں جائے گا، ٹھیک؟ بوڑھے سے ساقط ہے نا، اور کس کے اوپر واجب ہے جہاد؟ جوان کے اوپر. تو چونکہ جوانی ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ جہاد میں جاؤ. تو دیکھ رہے ہیں، کوئی عبادت جوانی کا شکریہ ہے، کوئی عبادت صحت کا شکریہ ہے، کوئی عبادت مال و دولت کے ملنے کا شکریہ ہے. حج، حج کے لیے یہ شرط ہے کہ جب امن و امان ہو راستوں پر جب جاؤ، ورنہ حج ساقط ہے. تو امن و امان کا شکریہ کیا ہے؟ حج ادا کرو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ زکات، روزہ، حج، جہاد. اور اب نماز، نماز شکریہ ہے پوری زندگی کا. اس لیے جب تک زندہ ہو تب تک نماز پڑھتے رہو. پہنچ رہی ہیں باتیں؟ باتیں پہنچ رہی ہیں میرے سننے والوں تک؟ نماز شکریہ ہے پوری زندگی کا. تو جب تک سانس ہو، بھائی توجہ رکھنا، جب تک سانس چلتا رہے اس وقت تک تم پر نماز واجب ہے، چاہے اشارے ہی سے کیوں نہ پڑھو. اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اب میں نے بڑی زحمت دے دی اپنے سننے والوں کو، لیکن اگر سن سکو تو سنو. صلاۃ الحریق، جلنے والے کی نماز، اٹھا کے دیکھ لو فقہ کی کتابوں کو کہ جلنے والا، جلنے والا جو جل رہا ہے، اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو کیسے نماز پڑھے؟ اہمیت دیکھی. صلاۃ الغریق، ڈوب رہا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے، لیکن اس وقت اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو کیسے نماز پڑھے؟ بھائی دوہری ٹینشن ہے، جل بھی رہا ہے مر بھی رہا ہے، ڈوب بھی رہا ہے مر بھی رہا ہے، لیکن اس وقت بھی نبی کو اس ڈوبنے والے کے ذہن پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ مرتے ہوئے بھی نماز پڑھے گا. تو نبی کو امتی پر اتنا اعتماد، اور امتی کا ہلکے بخار میں ہزیان ہو گیا. بہت صحیح نا باتیں. دیکھو یہ تمہیدیں اگر استوار ہو گئی نا، تو پھر آئندہ کی ساری منزلیں سر ہو جائیں گی. جہاں جا رہا ہوں وہاں تم سب کو لے کے جانا ہے، بڑے آرام آرام سے سنتے جاؤ، لیکن کوئی مرحلہ فکر ہے جہاں تک پہنچانا ہے. ایک ہے شکریہ، دیکھو فطرت کے دو جز، اور ایک ہے شکوا. یہ انسانی فطرت میں، نعمت مل جائے شکریہ ادا کرے گا، نہ ملے شکوا کرے گا، ہے نا؟ ہمارے پاس کار نہیں ہے، شکوا. صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے شکوا، آدمیوں سے نہیں. اچھا اولاد نہیں ہے، شکوا. رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، شکوا. تو جو نہیں ہے وہ تو یاد ہے. دیکھو کیا کمال، کیا کمال کے مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. جو نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ سب کو یاد ہے، اور جو ہے وہ سب بھولے ہوئے ہیں کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ناک کان کام کر رہی ہے، ہونٹ بول رہے ہیں، دانت چبا رہے ہیں، دماغ غور کر رہا ہے، ہاتھوں میں طاقت موجود ہے، پیروں میں توانائی موجود ہے. تو نہیں یاد ہے اس لیے شکوا ہے. اگر ہاں یاد ہوتا شکریہ ہوتا، اگر ہاں ہوتا، ہاں یاد ہوتا شکریہ ہوتا. یہ تو شکوے زیادہ ہیں، اللہ سے شکوے زیادہ ہیں، شکریہ کم ہے. یہی سبب ہے کہ قرآن نے آواز دی، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. سننا سننا، اس لیے کہ اب یہیں سے تو آگے لے جاؤں گا نا اپنے محترم سامعین کو. قلیل من عبادی الشکور، میرا شکریہ ادا کرنے والے بہت کم ہیں، قلیل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شکوے یاد ہیں، نعمتیں یاد نہیں ہیں. بھائی یہی تو ہے نا. خدا کی قسم سننا، خدا کی قسم سننا، خدا کی قسم. اب جملہ سنو، اب جملہ سنو، اور اس جملے کو یاد رکھ لینا. اس لیے کہ آج میں آیات کو ریلیٹ کر رہا ہوں، یہ پورا تھیسس سے جو اپنے سننے والوں کو دے رہا ہوں. سورہ نحل میں کہا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدتا لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں پیدا کیا جاہل پیدا کیا, جاہل پیدا کرنے کے بعد آنکھیں دیں, کان دیے, دماغ دیا, دل دیے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. تو تمہاری پیدائش کی غرض, میں توجہ رکھنا, تمہاری پیدائش کی غرض اللہ کا شکریہ ہے. اور اس گلوب پر کتنے ہیں جو شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ تو گویا غرض تخلیق ختم ہو گیا یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. یعنی اللہ نے بنایا تھا کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو, اور جب پوری دنیا کا انسان اس میں سے 2% بھی شکریہ ادا نہ کرے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اللہ نعوذ باللہ اپنے مشن میں ناکامیاب ہو گیا. تو اب کچھ ایسے آئے کہ اگر صبح ہو جب شکریہ, شام ہو جب شکریہ, دوپہر ہو جب شکریہ, نعمت ملے جب شکریہ, مصیبت آئے جب شکریہ, کسی کو دے دے جب شکریہ, کسی سے لے لے جب شکریہ, تو جب اتنے شکریہ بارگاہ الہی میں پہنچے تو ایک مرتبہ اللہ نے سورہ حنتا میں آواز دی, کان سیکم مشکورا, آل محمد تمہارے شکر گزار تو ہم خدا ہیں. بھائی پہنچ رہی ہے باتیں؟ دیکھو دیکھو, فطرت انسانی اور اسلام, اب اس فطرت میں دو چیزیں رکھی, شکوا رکھا, شکریہ رکھا. اب اس فطرت میں سے کسے قبول کرتے ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے, لیکن سنتے جاؤ, سنتے جاؤ, کہیں لے جاؤں گا, کہیں لے جاؤں گا اور بہت آرام کے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو قلیل ان میں نباد یہ شکر, بہت کم ہے میرے شکر کرنے والے بندے, بہت کم ہیں. لیکن اب ایسے آ گئے کہ صبح کو بھی شکریہ ہے, شام کو بھی شکریہ ہے, رات کے وقت بھی سجدہ شکر ہو رہا ہے, دن کے وقت بھی سجدہ شکر ہو رہا ہے, اولاد پیدا ہوئی جب شکریہ, بچہ مارا گیا جب شکریہ. بھائی عجیب عجیب و غریب منزل ہے نا. بھائی سننا, تو کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو شکریہ بنا دیا, کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو شکریہ بنا دیا. اور قانون یہ ہے, توجہ, قانون یہ کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
واہ واہ. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہوگا. تو شکر کرنے پر کیا کرتا ہے؟ نعمت میں اضافہ کرتا ہے. کفر کرنے پہ کیا کرتا ہے؟ دے تو دی نعمت, دے تو دی چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب مجھے بتاؤ, سانس لینا نعمت, ٹھیک, لباس نعمت, گھر نعمت, سنکتی ہوئی ہوائیں نعمت, یہ گنبد نیلوفری نعمت, یہ پہاڑوں کے تکیے نعمت, یہ زمردی سبزے کا فرش نعمت, بھئی ہے یا نہیں, روٹی نعمت, گوشت نعمت, ٹھیک, درخت کا اگنا نعمت, کھارا پانی نعمت, میٹھا پانی نعمت. آسمان اگر نہ ہو تو نہ معلوم کتنے سیارے زمین سے ٹکرا کے اسے پاش پاش کر دیں. آسمان نعمت, بھائی ہے نا, اب اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اچھا اب یہ بتاؤ کہ اتنی ساری میں نے نعمتیں گنا دی, سب تو نہیں گنائی, اتنی ساری گنا دی, ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کوئی اس بھرے ہوئے مجمع سے کوئی ایک مجھے بتائے سب سے بڑی نعمت ان میں کیا ہے؟ سورج نعمت کا سب سے بڑی نعمت. دلیل ہے آپ کے پاس؟ میرے نوجوان دوست, خدا ان لوگوں کو خوش رکھے, بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں, اور مسئلہ یہ کہ بعد میں پوچھتے بھی ہیں. جیسے ہی میں نے کہا کہ سورج سب سے بڑی نعمت, گردن ہل گئی. اچھا بھی بتاؤ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ چاند؟ کچھ نہیں. ستارے کیا سب سے بڑی نعمت ہے؟ آسمان سب سے بڑی نعمت, زمین کیا سب سے بڑی نعمت؟ سب سے بڑی پوچھ رہا ہوں, نعمتیں تو سب ہیں. تو سنو سنو, تمہارے ذہن میں جواب موجود ہے, اس جواب کو میں بیدار کر رہا ہوں. بھائی سنو, آسمان نعمت, زمین نعمت, سمندر نعمت, کشتی نعمت, فضاؤں میں سیاروں کا گھومنا نعمت. تو یہ نعمتیں جس شخص کے سبب سے خلق ہوئی ہیں وہ سب سے بڑی نعمت. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا دیکھو, پہلی گفتگو ہو رہی ہے, اور دیکھو بہت بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد طویل گفتگو بھی ہوگی. میں بھی نشتر پارک میں یہ عرض کر کے آ رہا ہوں, اور آپ کے سننے کے لائق بھی یہ جملہ کہ مجھے میرے معالج نے 3 اشروں میں سے 1 اشرہ پڑھنے کی اجازت دی تھی، اور اس میں بھی یہ شرط لگائی تھی، کل شام کی بات ہے، کہ آپ 30 منٹ بولیں گے. سن لیا آپ نے. اور یہ 30 منٹ سے گفتگو تقریباً 30 منٹ کے قریب آ گئی، اور ابھی میں منزل تمہید میں ہوں. اسے کہتے ہیں ممبر حسین کا معجزہ. ممبر سے کہہ رہا ہوں. مجھے عام روزمرہ کی بول چال میں تکلف ہو رہا ہے، لیکن تقریر میں کوئی تکلف نہیں ہو رہا ہے. اچھا تو سورج نعمت، چاند نعمت، زمین نعمت، آسمان نعمت، کف پھینکتے ہوئے سمندر نعمت، میٹھے پانی کا دریا نعمت، درختوں کا اگنا نعمت، پھولوں کا کھلنا نعمت، اور نعمتوں میں تنوع بھی ہے، نعمتوں میں بوقلمونی بھی ہے، اور نعمتوں میں، یعنی یہ عجیب و غریب بات آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں، ذائقے بھی الگ الگ ہیں. تو یہ سب کس کے سبب خلق ہوئے؟ محمد عربی کے سبب. تو محمد عربی ہے سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت میرا محمد. سننا، اس لیے کہ دلیل لے رہا ہوں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے محمد رسول اللہ. اور آیت کہہ چکی تھی کہ اگر اس نعمت پر شکر کرو گے تو اضافہ کروں گا، اور اگر کفرانے نعمت کرو گے وہی روک دوں گا. تو جنہوں نے کفرانے نعمت کیا محمد پر نعمت رک گئی، اور جنہوں نے محمد پر شکر کیا علی ملا.
بات رہی ہے
میرے بزرگ بھی ہیں اور بہت پرانے واقف کار ہیں آغا افتار عالم قزل باش صاحب، اور ان کا اصرار شدید ہے کہ اس اشرے میں آپ ذو الاشیرہ اور غدیر ضرور بیان کریں. تو میں نے کہا کبھی اگر موقع لگ گیا تو ذو الاشیرہ تک بھی پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سنتے تو جاؤ. اچھا تو رسول سب سے بڑی نعمت ہے نا؟ جنہوں نے کفرانے نعمت کیا، جنہوں نے اس رسول کی نعمت کا کفران کیا، انہیں رسول تو ملا لیکن اپنے جیسا. انہیں رسول تو ملا لیکن اپنے جیسا. اور ہم نے طے کیا کہ ہم نعمت پہ شکر ادا کریں گے، تو ہم نے محمد پہ شکر ادا کیا علی ملا، ہم نے علی پہ شکر ادا کیا حسن ملا، حسن پہ شکر ادا کیا ہم حسین کو دیں گے، حسین پہ شکر ادا کرو گے ہم زین العابدین کو دیں گے، زین العابدین پہ شکر ادا کرو گے ہم محمد باقر کو دیں گے، محمد باقر پہ شکر ادا کرو گے ہم جعفر صادق ادا کریں گے، جعفر صادق پہ شکر ادا کرو گے ہم موسی قاسم دیں گے، موسی قاسم پہ شکر ادا کرو گے ہم علی رضا دیں گے، علی رضا پہ شکر ادا کرو گے ہم محمد تقی دیں گے، محمد تقی پہ شکر ادا کرو گے ہم علی نقی دیں گے، علی نقی پہ شکر ادا کرو گے ہم حسن عسکری دیں گے، تم حسن عسکری پہ شکر ادا کرو گے. اب ہم نعمت کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیں گے.
عجیب مراحل ہے نا.
یہ نعمت سمجھ میں آ گئی؟
پھیلاؤ دوبارہ، سمیٹو تو ایک.
بھائی بہت بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو. پھیلاؤ محمد رسول اللہ کے بعد جو نعمتیں آئی ہیں انہیں پھیلاؤ، تو 12 کے 12 ہیں.
سمیٹو تو ایک ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بائے بسم اللہ کے نقطے میں پورا قرآن ہے، بالکل اسی طریقے سے علی کے پیکر میں پوری 11 امامتیں شامل ہیں.
سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب یہی سے فکر کا سلسلہ آگے جائے گا. اب میں لے آیا اپنے سننے والوں کو اس ایک آیت کے پاس، جس ایک آیت کو میں نے گزشتہ سال چھیڑا تھا اور وقت نہ ہونے کے سبب چھوڑ کے چلا گیا تھا. ہائے، میں نے دو دلیلیں دے دی اپنے اس غائب کے لیے. پہلی واصف سے دی کہ اگر دین ہمیشہ ہے تو وارث دین ہمیشہ رہے گا. دوسری دلیل میں نے دی اپنے اس غائب کے لیے، اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ تم شکر ادا کرتے گئے تو اب ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پروردگار نے اس نعمت کو قائم کر دیا، قائم کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اسی حوالے سے جملے سنتے جاؤ، بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن سنو، اب وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگی، سورہ رعد 13واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی عجیب و غریب آیت آخر میں ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ، آرام سے سننا، استدلال دے رہا ہوں، ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہوگی، اب ذرا دلیل بھی سنتے جاؤ جو اس آیت میں پوشیدہ ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ محمد تم رسول نہیں ہو، سن رہے ہیں آپ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ محمد تم رسول نہیں ہو، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، رکھے ہوں گے مسجدوں میں امام بارگاہوں میں قرآن، ترجمہ یہی ہے جو میں نے کیا ہے، لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یقولو فعل مضارے ہے، اور یقولو کا ترجمہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہتے رہیں گے، جا کے دیکھ لیجئے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، آپ کو صرف و نحو کی کتابیں بھی مل جائیں گی، قرآن مجید بھی مل جائے گا، آپ اس میں صیغہ مضارے کے اوصاف دیکھ لیجئے، یقولو کہتے ہیں کہتے رہیں گے کافر کہ تم رسول نہیں ہو، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو رسول، رسول کہہ دو کہ تمہارے انکار کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، دو کفا باللہ، ایک تو اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، پہنچ گئی نا بات، یہیں تو روکوں گا، اور اگر میں نے یہاں نہ روکا تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ محمد تم رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ مجھے تمہارے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، اللہ میری گواہی کے لیے کافی ہے، دوسرا کون جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ بھی میری گواہی کے لیے کافی ہے، اب میں پوچھوں اپنے سننے والوں سے، اللہ کافی ہے نا گواہی کے لیے، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، کوئی صاحب فرما دیں کہ اللہ آیا ہو اور آ کے اس نے گواہی دی ہو کہ محمد میرے رسول ہیں، کوئی صاحب فرما دیں، اچھا بھائی اب 1996 میں شاید نہ آتا ہو، سن 832 ہجری میں آتا ہو، ہو سکتا ہے نا، تو پرانی تاریخوں ہی میں دکھا دو کہ اللہ اپنے رسول کی گواہی دینے کے لیے آیا ہو، نہیں آیا، نہیں آیا نا، یہ جو گھر بنایا ہے اس نے خانہ کعبہ ہے نا، کبھی اترا اس کے اندر، ماضی میں کبھی اترا نہیں، اترا نا، اچھا مضارے میں، مستقبل میں کبھی اترے گا، بس سب سے پوچھ رہا ہوں کسی ایک مطلب سے نہیں، اچھا تو کیا آج کل یہ جو بھی حج ہوا ہے تو اندر موجود تھا، کہا کہ بھائی نہ ماضی میں آیا ہے نہ مستقبل میں آئے گا، ہے نا، اور نہ حال میں اس کے اندر موجود ہے، تو ہم نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں گیا لیکن بہت سے عورت مرد گئے ہیں، سمجھ رہے ہو نا، اب میں تو اندر نہیں گیا لیکن بہت سے عورت مرد گئے ہیں، ان سے رپورٹ لے لو، بھائی یہ بھی کمال ہے، خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس تھی، خاندان بنی ہاشمی میں تھی نا، تو اگر جانا تھا بنت اسد کو خانہ کعبہ کے اندر تو کیا چابی لے کے کھول کے نہیں جا سکتی تھی، بھائی ایک سوال ہے، بہت کامن سینس کا سوال ہے، اور اس میں زیادہ میں رکنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، کیا چابی مانگ کے کھول کے اندر نہیں جا سکتی تھی، تو اگر بنت اسد چابی کھول کر دروازے سے گئی ہوتی تو دنیا کی ہر الٹی سیدھی عورت اپنے لیے باعث فخر بنا لیتی، پہنچ رہی ہے بات، پہنچ رہی ہے بات، یعنی بنی عباس کا اور بنی امیہ کا ہر بیٹا کعبے میں پیدا ہوتا، بھائی سننا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بنت اسد نے اپنے شوہر سے چابی نہیں مانگی
کہ مجھے چابی دے دو، خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہ رہی ہوں. دیوار ٹوٹی، بنت اسد داخل ہوئی. اگر دروازے سے جاتی تو بنی امیہ اور بنی عباس کا ہر بچہ اسی دروازے سے پیدا ہوتا جا کر. بھائی توجہ رکھنا. تو بتلانا یہ تھا کہ الٹی سیدھی جتنی چاہے عورتیں تالے کھلوا کے چلی جائیں، دیوار فقط میرے لیے ٹوٹے گی، کسی اور کے لیے نہیں.
پہنچ رہی ہیں نا باتیں، باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے محترم سننے والوں تک. اچھا بھائی سنتے جانا. اچھا تو پھر آپ جو دیکھ کے آئے ہیں اور جو دیکھ کے آئی ہیں، بھائی انہیں سے پوچھو کہ کعبے کے اندر کیا ہے. کعبے کچھ بھی تو نہیں ہے. اچھا میں معتبر انسان سے نقل کر رہا ہوں، ہر جھوٹے کی بات کو نقل کرنے کا عادی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. کسی سے پوچھا جو گیا تھا کہ بھائی اندر کیا ہے، کہا اندر خالی ہے. یعنی عجیب بات ہے، نہ کبھی آیا کعبے میں، نہ کبھی مستقبل میں آئے گا کعبے میں. اللہ ٹھیک، نہ حج کے موقع پر کعبے کے اندر موجود تھا، خالی کعبہ ہے، اسے سجدہ کیے جا رہے ہو، کچھ بھی تو نہیں ہے نا اس میں. تو خالی کعبہ ہر مسلمان کی سمجھ میں آ گیا، سجدہ کیا جا رہا ہے، اور خالی تابوت کسی مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتا. بہت رہی ہے.
میں نے
اپنے سننے والوں کو زحمت دی، اور ظاہر ہے کہ اس آئے مبارکہ کی طرف مجھے پھر واپس جانا ہے. اچھا تو اللہ کبھی آیا آپ کے پاس کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ ہونے کی؟ نہیں آیا نا. اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو اللہ کا آیت درست نہیں ہے، ہے پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے حوالے کر رہا ہوں یہ جملہ. اللہ نے اتنی بڑی گواہی دی ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کی کہ اس سے بڑی گواہی ممکن نہیں ہے. اور میری زبان سے سن لو، دیکھو قرآن نے چیلنج کیا تھا، کچھ یاد ہے وہ چیلنج؟ فاتو بے صورت من مثلے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ بنا لاؤ. اچھا بھائی عجیب ہے، ایک سورہ بنا لاؤ. دوسرے مقام میں فاتو بے اشر سورین مفتریات، دس بنا لاؤ. اجتماعات الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر پوری دنیا کے جنات اور انسان مل کر اس قرآن کا جواب لکھنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں. تو اللہ نے کس ذریعے سے گواہی دی؟ قرآن کے ذریعے سے. ٹھیک، قرآن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب. بھائی یہی تو لانا چاہ رہا تھا اپنے پڑھے لکھے دوستوں کو اور بزرگوں کو. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کافی ہے محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے، اللہ کافی ہے. تو اللہ تو آیا نہیں، اللہ نے کیا بھیجا؟ کتاب بھیجی، معجزہ بنا کے کتاب بھیجی. تو یہ پڑھا لکھا مجمع، اس میں واقعی بہت پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب اللہ کو گواہی دینی تھی کتاب سے، قرآن کے ذریعے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کفا بالکتاب، کتاب کافی ہے؟ کہا سب کہوں گا کتاب کافی ہے، نہیں کہوں گا، ورنہ یہ جملہ مستقبل میں مس یوز ہو جائے گا. پہنچ رہی ہیں باتیں میرے محترم سننے والوں تک، یہ باتیں پہنچ رہی ہیں نا.
سب کہوں گا کتاب کافی ہے، نہیں کہوں گا، تاکہ کہیں بعد میں یہ جملہ غلط استعمال نہ ہو جائے. تو گواہی میں نے دی
لیکن قرآن کے ذریعے، اور کتاب کے ذریعے گواہی میں نے دی ہے. اللہ کہہ رہا گواہی میں نے دی، کوئی شک نہیں کہ میں نے گواہی دی، لیکن کتاب کے ذریعے. اور ایک گواہ اور ہے، اور وہ گواہ کون ہے؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کتنے گواہ ہوئے جناب؟ دو. ایک پہلا اللہ، جس نے قرآن کے ذریعے گواہی دی. اچھا وہ تو انسانوں سے ہٹا دو، انسانوں میں کتنے ہیں؟ ایک جس کے پاس کتاب کا علم ہے، بڑی مشکل میں لے آیا ہوں. اور آج اسی طریقے سے سن لو جس طریقے سے بول رہا ہوں, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, اور انشاءاللہ اگلی تقریروں میں کچھ تفصیلات معین ہوں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ معین ہوں گے. لیکن یہ بات تو سنو نا جو میں کہنے جا رہا ہوں. اچھا, تو دو گواہ ہیں, ایک اللہ ہے جس نے قرآن بھیجا اور ایک کتاب کا عالم ہے. ٹھیک. اچھا, کتاب کا عالم سب کے ذہن میں ہے, وہ ہے کون؟ سب کے ذہن میں ہے نا کہ وہ ہے کون کتاب کا عالم, جو گواہ ہے محمد کی رسالت کا. اچھا بھائی, جتنے یہ میرے سامنے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, دور تک دروازے تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یہ نمازیں تو یقیناً پڑھتے ہیں, انشاءاللہ پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں. اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ. ترجمہ یاد ہے؟ ترجمہ یاد ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. میاں آپ کہاں سے آ گئے؟ گواہ تو کل ایک ہے. کبھی سوچ سمجھ لیا نا, تو مقامات آل محمد کھلتے چلے جائیں گے. اچھا, تشہد میں کیا کہا؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی, اشہدو کے معنی گواہی دینا. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. میاں آپ کہاں سے آ گئے؟ گواہ تو کل ایک ہے. کبھی سوچ سمجھ لیا نا, تو مقامات آل محمد کھلتے چلے جائیں گے. اچھا, تشہد میں کیا کہا؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی, اشہدو کے معنی گواہی دینا. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے نہیں ہیں, اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو میں گواہ, مسجد کا مؤذن گواہ, ہر نمازی گواہ, جتنے بیٹھے ہیں یہ سب گواہ. اور اللہ کہتا ہے کہ گواہ کل ایک ہے. ہے قابل غور؟ اللہ کہتا ہے کہ گواہ صرف ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. تو اب یہ تضاد ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے نا, صبح کی, مغرب کی, عشاء کی, ظہر کی, عصر کی, یہ جملہ کھٹکے گا کہ میاں گواہ تو کل ایک ہے, اس کا نام ہے علی. ومن عندہ علم الکتاب. یہ ہم کس چکر میں آ گئے جو کہے جا رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے نا؟ تو بھیا فرق سمجھنا. اگر فرق سمجھ گئے تو میری محنت آج کی حد تک سوارت ہے. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. فرق سمجھنا, کس چیز کا گواہ ہے؟ رسالت کا. تو آپ نے محمد کو رسالت لیتے ہوئے دیکھا؟ میں نے جواب دے دیا. آپ نے محمد کو نبی بنتے ہوئے دیکھا, رسول بنتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. دیکھو, بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. اچھا, تو پھر آپ نے محمد پر وحی اترتے ہوئے دیکھی؟ اللہ نے جب کہا تھا کہ کہا نا, کنت نبی و آدم و بین الماء والطین, میں آدم کی خلقت سے پہلے بھی نبی تھا. تو اللہ نے اس وقت جب نبوت دی تھی تو کیا آپ نے نبوت پاتے ہوئے دیکھا تھا رسول اللہ کو؟ نہیں دیکھا تھا نا. تو پھر آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ تو یہ ہے سیکنڈری ایویڈینس, الشہادت علی الشہادت, کہ نبی سچا تھا. ہم گواہی دے رہے ہیں, ہے نا, نبی سچا تھا, ہم گواہی دے رہے ہیں. توجہ رکھنا, اسے کہ اب اس مرحلے پر اپنے سارے سننے والوں کو روکوں گا. تو اب ایک ہے اعلان رسالت, اس کے گواہ ہم سب, ہم گواہی دیتے ہیں محمد نے اعلان کیا تھا, سچا تھا. اور ایک ہے عطائے رسالت, کہ رسالت مل رہی تھی, علی دیکھ رہا تھا. ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ دیکھو, ایسے مرحلے پہ لے آیا ہوں, ایک ہزار سال سے ہمارے علی پر ایک اعتراض ہے. ایک ہزار سال, بلکہ شاید زیادہ, ایک ہزار سال سے میرے علی پہ اعتراض ہے. اور آج میں اس اعتراض کو حل کرنا چاہ رہا ہوں. آج سننا کیا میں کہنے کیا جا رہا ہوں. اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو بس آج کی تقریر اختتام پذیر ہو جائے گی. لیکن سننا, اس لیے کہ وہ بات جو ہے وہ اس قابل ہے کہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے. اچھا تو اعتراض کیا ہے؟ نہیں ابھی اعتراض تو بعد میں نقل کروں گا. آپ کس چیز کے گواہ ہیں؟ اعلان رسالت کے. علی کس چیز کے گواہ ہیں؟ عطائے رسالت کے. ہم نے رسول کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے سنا, ہم نے اسے دہرا دیا, ہم گواہ ہو گئے, یہی ہوا نا. اور علی رسالت پانے کا گواہ ہے کہ رسالت مل رہی تھی, علی دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب رسالت کے کتنے گواہ رہ گئے؟ ایک. بس قرآن کو ہٹا دو وہ کتابوں میں ہے, اللہ کو ہٹا دو وہ تو خالق ہے, تو ایک ہی گواہ بچا نا. تو علی ہیں رسالت کے اکلوتے گواہ. طے ہو گئی بات. جب صلح حدیبیہ کا عہد نامہ لکھا جا رہا تھا تو علی لکھ رہے تھے. سننا بھیا, جاؤ دیکھ لینا جتنی تاریخیں ہیں نا ان سب میں دیکھ لینا, اور اب اعتراض نقل کروں گا. علی لکھ رہے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حاذا من محمد رسول اللہ. ابھی اتنا ہی لکھا تھا علی نے, ابھی اتنا ہی لکھا تھا کہ وہ عرب ڈیلیگیشن کا جو سربراہ تھا کہنے لگا, میاں ہم یہ نہیں جانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمارے یہاں دستور لکھو بسم کا اللہم, بسم کا اللہم. علی نے اسے کاٹا, بسم کا اللہم لکھ دیا. کہا دوسرا اعتراض ہے, دوسرا اعتراض ہے. کہا دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہا کہ اگر ہم محمد کو رسول مان رہے ہوتے, اگر ہم محمد کو رسول مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس لیے رسول اللہ کاٹو, رسول اللہ کاٹو, بس یہ سننا تھا کہ رسول اللہ کاٹو. علی نے کاغذ اور قلم رسول کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اسے آپ کاٹیں, میں تو نہیں کاٹ سکتا. اب میں سوچتا ہوں کہ علی نے کیوں کاٹا, اکیلا گواہ ہے, اگر کاٹ دے تو رسالت ختم ہو جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی بات 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 تو واضح ہوگی نا, اکیلا گواہ ہے, اگر واقعی کاٹ دے تو رسالت ختم ہو جائے. یا رسول اللہ اپنے قلم سے کاٹ دے, میں نہیں کاٹوں گا. تو اب رسالت محمد کے دو گواہ, توجہ, اب زیادہ زحمت سماعت دے دوں گا. رسالت محمد کے دو گواہ, ایک اللہ اور ایک علی. رسالت محمد کے دو گواہ, ایک قرآن اور ایک علی. اب چاہے اللہ کہہ لو چاہے قرآن کہہ لو, اس لیے کہ قرآن ہے علم الہی, ٹھیک ہے نا. ایک دن بھائی سننا, ایک دن علی کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, میری تقریر تمام ہونے والی ہے. علی کوفے کے ممبر پہ ہیں اور اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. فضائل, میں ایسا اور میں نے خطبہ البیان میں وہ آنا والی جو روایتیں ہیں نا وہ 313 گنی ہیں, کہ 313 مرتبہ کا انا, میں فلاں. اس طریقے سے علی نے اپنی تاریخ بیان کی ہے, ٹھیک, تاریخ بیان کر رہے ہیں. اچھا بہت بڑا مجمع ہے جو علی کو سن رہا ہے. کچھ جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں, کچھ جو علی کو پسند نہیں کرتے وہ قبیدہ ہے کہ بھئی انا مسلسل اپنی تعریف کیے چلے جا رہے ہیں. درمیان سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی تم نے اپنی بڑی تعریفیں بیان کی, بس اتنا بتلا دو کہ تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی تعریف کیا ہے؟ تمہاری نگاہ میں, بھائی دیکھیں کتنا عجیب و غریب سوال ہے. مجھ جیسا حقیر ناکارا اور ذلیل شخص اگر آپ مجھ سے پوچھیں جناب آپ کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے, تو 5 منٹ تو میں بھی لے لوں گا نا سوچنے کے لیے کہ میری سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے. اور وہ علی جس کی شان میں رسول نے 27,000 حدیثیں بیان کی ہوں, مذاق نہیں ہے, وہ علی جس کی شان میں رسول نے 27,000 حدیثیں بیان کی ہوں, وہ کتنا وقت لے گا, ہے نا. کہہ دیتے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا, فضیلت ہے لیکن علی کی نگاہ میں سب سے بڑی نہیں ہے. کہہ دیتے میں ذوالعشیرہ کی دعوت دے کے آیا تھا, فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں ہے. کہہ دیتے یہاں تو بہت ہی بڑی فضیلت ہے, کہہ دیتے کہ میں ہجرت کی رات کو رسول کے بستر پہ سویا, فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں ہے. کہہ دیتے میں خندق میں کل ایمان بنا, فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں ہے. کہہ دیتے وہ رایت کی حدیث لاؤتین رایت غدن رجولن کرارن غیر فرارن وہ میری شان میں آئی ہے. فضیلت ہے سب سے بڑی نہیں ہے. اور علی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی فضیلت بتاؤ. سب سے بڑی فضیلت بھائی یہ کہہ دیتے کہ رسول نے اپنے بائیں ہاتھ سے مجھے اٹھایا تھا اور کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بھائی کیا اس سے بڑی فضیلت بھی ہو سکتی ہے؟ کہا کہ فضیلت تو ہے سب سے بڑی نہیں ہے. اچھا بھائی سب کو چھوڑو. کہہ دیتے کہ جہاں مہر نبوت لگی ہوئی تھی وہاں میں نے پاؤں رکھ کے بتوں کو توڑا ہے. فضیلت ہے سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یعنی عجیب کمال ہے. یہ کچھ چھوٹی فضیلتیں نہیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائی ہیں. یہ بہت بہت بڑی فضیلتیں ہیں. لیکن علی یہ نہیں کہتے. علی یہ نہیں کہتے کہ میری سب سے بڑی فضیلت کعبے میں پیدا ہونا ہے, آئے تتھی کا اترنا ہے, بستر پہ رسول پہ سو جانا ہے, غزوہ خندق کو فتح کر لینا ہے, عمر کا سر لانا ہے, مرحب کو قتل کر دینا ہے, میرے لیے حدیث رایت اتری, میرے لیے حدیث منزلت اتری, میرے لیے حدیث مدینہ علم اتری, میرے لیے حدیث طیر اتری. کہہ سکتے تھے نا. جیسے ہی اس نے پوچھا کچھ نہیں کہا. جیسے ہی اس نے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو ایک مرتبہ علی نے فاصلہ نہیں ہے سوال میں اور جواب میں, علی نے سوچا نہیں ہے, سوچا نہیں. جیسے ہی اس نے کہا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, مسکرا کے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. لیکن بات تو سنتے جاؤ. ومن عندہ علم الکتاب, میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں. علی نے تو اشارے سے کام لے لیا نا. ومن عندہ علم الکتاب, اب مجھے حق تو ہے نا کہ آزاد ترجمہ کر دوں. آزاد ترجمہ کر رہا ہوں. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خدا نے رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ مجھے شریک کیا, اس نے جو لا شریک ہے. بس بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. جو لا شریک ہے, صمد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے, احد ہے, اس نے مجھے, اب میں لفظ بدل رہا ہوں, اس نے مجھے رسالت محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ رکھا. اب لفظ شریک میں نے ہٹا دیا, ٹھیک ہے نا. وہ تو سمجھانے کے لیے میں نے جملہ کیا تھا ساتھ رکھا, ٹھیک. تو اب دو گواہ, ایک اللہ ایک علی, محمد کی رسالت کے. طے ہو گئی بات. قانون ہے شہادت اسلام, دیکھا ہے؟ ضرور دیکھا ہوگا, بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. قانون ہے شہادت اسلام. اسلام میں گواہی کا قانون کیا ہے؟ بس میری تقریر تمام ہونے والی ہے. اسلام میں گواہی کا قانون کیا ہے؟ ایک وہ قانون ہے جو انگریزوں کے زمانے سے سن 1877 میں پہلی مرتبہ ایویڈینس کے لاز مرتب ہوئے ہیں, سن 1877 میں. اور 70s میں اسلامی نظریاتی کونسل نے قانون شہادت اسلام مرتب کیا اور پبلشڈ ہے, ملتا ہے, ہر جگہ ملتا ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو اب کون کون ہے گواہ؟ اللہ اور علی. جاؤ اٹھا کے دیکھ لو قانون شہادت اسلام کو کہ اس میں شرائط کیا لکھے ہوئے ہیں. گواہ دو, بھائی سننا, گواہ دو, دونوں گواہ برابر کے عادل ہوں, دونوں گواہ برابر کے عادل ہوں, دونوں کو برابر کا علم ہو واقعے کا اور دونوں کو برابر کا یقین ہو واقعے پر. تو اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رکھ کے بتایا, جیسا عدل میرا ویسا عدل علی کا, جیسا علم میرا ویسا علم علی کا, جیسا یقین میرا ویسا یقین علی ابن ابی طالب. بس بات مکمل ہونے والی ہے نا. اچھا تو اب دو گواہ ہیں, ایک قرآن ایک علی. بس بس میرے عزیزوں, میری تقریر تمام ہو گئی. اور اب میں ظاہر ہے کہ دو جملے مصائب کے بھی عرض کروں گا, لیکن مصائب کے جملے عرض کرنے سے پہلے اپنے اس وعدے کو تو پورا کروں نا. یقول الذین کفروا لست مرسلا, کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو, گواہی تمہاری چلتی رہے گی, ایک قرآن اور ایک علی, ٹھیک. طے ہو گئی نا بات. تو رسول کی رسالت کے کتنے گواہ؟ دو، قرآن، علی. آج 1996 کی 20 تاریخ تھی، 21 تھی، اچھا کل 22 ہے، ٹھیک. مہینہ کون سا ہے؟ مئی ہے نا. یہ میں اس لیے سوالات کرتا ہوں کبھی کبھی کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا محترم مجمع بیدار ہے یا نہیں. تو خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کریے، ایک ایک لفظ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اچھا تو کل ہے 22 مئی سن 1996، ٹھیک. 22 مئی سن 1996 کو اگر کورٹ میں کوئی غیر مسلم یہ چیلنج کر دے کہ محمد رسول نہیں تھے، بس میری بات مکمل ہو گئی. کوئی غیر مسلم اگر چیلنج کر دے کہ محمد رسول اللہ رسول نہیں تھے تو تم کتنے گواہ لے کے جاؤ گے؟ ہر مسلمان اپنی بغل میں قرآن داب کے چلا جائے گا. تو ایک گواہ تو ہر مسلمان کے پاس ہے، اور جب تک دوسرا گواہ نہ ہو رسالت ثابت نہ ہو. بات واضح ہو گئی نا، جب تک دوسرا نہ ہو رسالت ثابت نہ ہو تو مانو اس دوسرے گواہ کو، ورنہ رسالت محمد خطرے میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی ہے نا بھائی، سننا یہ آخری جملہ سننا، اور اس کے بعد اب میں کوشش کروں گا کہ مصائب کی طرف چلا جاؤں، لیکن میرا جملہ مکمل ہو جائے. تم نے کیا نماز کے بعد زیارتیں نہیں پڑھی؟ کیا مجلس کے بعد زیارتیں نہیں پڑھی جاتی؟ ہزاروں سننے والوں کے ذہن میں وہ جملہ موجود ہے، آج میں اس کا نیا انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. تو اب ہے کوئی قرآن جیسا جو رسالت محمد کی گواہی میں قرآن کا شریک ہے؟ تو اب اسے کہاں تلاش کریں؟ اسی لیے کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا شریک القرآن، اے وہ کہ جو رسالت محمد کی گواہی میں قرآن کا شریک ہے، اور قرآن کا شریک ہے. اب بات مکمل ہونے جا رہی ہے، اور اب اس سے آگے سلسلہ فکر پھر کسی اور موقع پہ ہوگا، اور اس موضوع کو میں مکمل کروں گا، لیکن یہاں پر آج کی حد تک، آج کے دن اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ السلام علیک یا شریک القرآن، اے وہ کہ جو رسالت محمد کی گواہی میں قرآن کا شریک ہے، تجھ پر سلام ہو. ٹھیک ہے نا، تجھ پر سلام ہو. یہ سلام ہے ہمارا صاحب الزمان کے لیے. ٹھیک ہے نا، لیکن خود امام نے جو سلام پڑھے ہیں وہ ذہن میں ہیں، السلام علی الشعور اللاتمات، ان رخساروں کو سلام جن پر تماچے مارے گئے. السلام علی الشعور الناشرات، ان سروں کو سلام جن کے بال بکھرے ہوئے تھے. سنو گے؟ تمہارے بارہویں امام کا سلام ہے، اس کا نام ہے زیارت ناحیہ. بڑی طویل روایت ہے، بڑی طویل زیارت ہے. اب میں عربی ترجمہ نہیں پڑھوں گا. سلام ہو، بھئی سننا، سلام ہو اس جسد مطہر پر. دیکھو تمہارے امام کے جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھنا تمہارا کام ہے. سلام ہو اس جسم پاک پر کہ جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آیا، تو وہ جسم نہ زین پہ تھا نہ زمین پر. بھائی کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا کہا؟ کہ جب حسین گھوڑے سے نیچے آئے ہیں تو نہ زین پہ تھے نہ زمین پر. بھائی جب زین سے اترے گا تو زمین ہی پہ تو آئے گا نا.
جب زین سے انسان اترے گا تو زمین پہ آئے گا. بتلانا یہ تھا کہ میرے جد کے جسم پاک پر اتنے تیر پیوستہ تھے کہ جب جسم مطہر زمین پہ آیا تو کچھ دیر تیروں پہ معلق رہا.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس میں نے تقریر ختم کی اور میں ظاہر ہے کہ طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. یہ سمجھ میں آ گیا نا جس میں مطہر کس کا تھا؟ میرے مولا حسین کا. اور میرا مولا حسین یہ کہہ کے چلا تھا ان کانا دین و محمد لم یستقیم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر محمد کا دین, حسین کہہ رہے ہیں, اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر لو. یہ کہہ کے بس دو جملے سنے. طویل مسائب پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں اور اگلی تقریروں میں مسائب کے کچھ رخ بھی پیش کروں گا, یقیناً پیش کروں گا, کچھ مقاتل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن آج بات کو مکمل کر رہا ہوں. حسین نے یہ جملہ کہا. سواری تیار ہے, قافلہ تیار ہے, بیبیاں, بس آخری جملہ ہے تقریر کا, آپ رو چکے, بیبیاں اماریوں میں بیٹھ چکی ہیں, ابو الفضل العباس تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہیں. اتنے میں قریب آئے عباس حسین کے قریب آئے, کہا مولا سامان سفر تو تیار ہے, بس اتنی خواہش ہے کہ یہ بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں کھڑی ہیں, خاندان حسین کی بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں کھڑی ہیں, اور یہ چاہتی ہیں کہ آپ سے دو جملے بات کریں اور آپ کو اجازت دے دیں. حسین نے کہا ٹھیک ہے. حسین زلجنا سے نیچے اتر آئے, بنی ہاشم کی بیویوں کے پاس آئے. بس یہ آخری جملہ سننا, لیکن مسائل کے لیے بڑی گنجائشیں باقی ہیں. اور پھر صحیح آئے, کہا زنان بنی ہاشم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو بوڑھی بیویوں نے رو کے کہا کہ مولا ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو روکیں, آپ نے طے کر لیا ہے تو آپ جائیں, ہماری تو بس ایک تمنا ہے کہ ہم دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور زینب کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے ایک چیخ ماری, کہا زنان بنی ہاشم ارے یہ کیا کہہ رہی ہو, مت گھبراؤ, ابھی چند دنوں میں یہی قافلہ ہوگا, یہی زینب ہوگی, کوفے کا بازار ہوگا, شام کا بازار ہوگا, اور منادی آواز دے رہا ہوگا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو اللہ رسول. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا